بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم عليهم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جب لوگوں سے کوئی بات شروع کرتے تھے یا کسی اہم مسئلے میں کوئی تقریر فرمانا ہوتی تھی تو عموماً اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور خطبے کے یہ الفاظ جو آپ نے ابھی سنے ہیں بہت سی روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اپنی بات چیت کا آغاز ان الفاظ سے کرتے تھے. آج جس اچھے کام کے لیے اور جس اعلیٰ مقصد کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں ان تمام باتوں کا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جائے. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ سیرت کا پروگرام چل رہا ہے اس لیے تفسیر کا پروگرام چل رہا ہے تو اس لیے اس مرتبہ بھی قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی، مگر بعض حالات ایسے پیش آ گئے اور بعض مجبوریاں ایسی ہوئیں کہ بہت سے وجوہ کی بنا پر بہت سے احباب نے یہ تجویز رکھی کہ بجائے تفسیر کے اس ماہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان ہو. اور اس ماہ مبارک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اس کو محفوظ کرنے کا، ریکارڈنگ کا اس لیے بھی اہتمام کیا جائے کہ ایک روایت کے مطابق وہی جو نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کا آغاز بھی رمضان المبارک میں ہوا تھا. اور پھر اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے جن کے باقی اوقات اور ایام بعض معصیتوں میں گزرتے ہیں، وہ بھی شیطان کی بندش کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں ایک درجے میں گناہوں سے. تو ممکن ہے کوئی اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان چیزوں کو سنے اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی راہ پائے. سیرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کس چیز کا نام ہے اور اس کے لیے امت میں کیا کیا محنتیں ہوئی ہیں، وہ تو انشاءاللہ اس سے آئندہ بیان میں بات ہوگی، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ سیرت کو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو، ان کے احوال کو، وقائع کو، اور ان تمام کیفیات کو جو مختلف کتابوں میں، حدیث کے مختلف ابواب میں آئی ہیں، امت تک پہنچانا اہل علم نے اسے اپنا فرض سمجھا ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگ پیروی کرتے ہیں اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں اور جنہوں نے دعوت دی اللہ کی طرف اور جنہوں نے زندگی کا گزارنے کا انداز بتلایا اور جن کی سنن طیبہ کی پیروی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا موجب ہے، ان کے احوال اور ان کی چیزیں کیا تھیں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، انہیں کیا کیا چیزیں پیش آئیں، ان کا کفار کے ساتھ کیا معاملہ رہا، جن لوگوں نے انہیں ماننے سے، ان کی رسالت سے، ان کی نبوت سے انکار کیا، وہ لوگ جب میدان جنگ میں آپ کے سامنے آئے تو پھر کیا حالات تھے، اور جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ کا رویہ پھر ان کے ساتھ کیا تھا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے جو آپ کا خاندان تھا یہ کن مراحل سے گزرا، آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی جو کائنات میں آئی اور صرف زمین پہ ہی نہیں آسمانوں میں بھی آئی، اور ایسی بڑی تبدیلی جس نے اس پوری کائنات کو پلٹ کر رکھ دیا، اس تبدیلی کے لیے کب سے تیاری ہو رہی تھی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے جو عربوں میں غیر معروف اور بے نشان ہو، بلکہ آپ کی پیدائش اور اس کے بعد آپ کے حالات، پھر آپ کی نبوت اور نبوت کے بعد آپ کے مکہ مکرمہ کی زندگی، اس سارے عرصے میں کیا کیا چیزیں پیش آتی رہیں، پھر اسی طرح کون سے اسباب اور وجوہ تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی شہر، وہ شہر جس میں آپ کی محبت کے نشانات باقی تھے، جس کے ساتھ آپ کو بڑا گہرا تعلق تھا، اور جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بنا اور ان کی طواف کی جگہ اور ان کا مرکز، اور ان اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کی محنت جس شہر میں ہوئی تھی، اس شہر کو کس وجہ سے چھوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، راہ حق میں کس قدر وہ ستائے گئے، اور اللہ کی راہ میں کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے برداشت کی، حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور پھر مدینہ منورہ کی کایا اللہ نے پلٹ دی، وہاں کے رہنے والے انسانوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا، وہاں کی زمین اس نے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ وہاں کے جانوروں تک آپ کا فیض پہنچا، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منصوبہ تیار فرمایا، یہ مناسب لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ منصوبہ جو اللہ کا تھا اس کی امپلیمنٹیشن، اس کو نافذ کرنا، اس کے ذریعے سے، اس منصوبے کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا، اور پوری دنیا میں چپے چپے اور کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچانا، آخر یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کی جائے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت تک اور جب تک یہ دنیا باقی ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنی پڑے گی، چاہے وہ حق کے لیے محنت کرے اور چاہے وہ باطل کے لیے محنت کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ کے لیے لوگوں کو بلائے اور خواہ وہ شیطان کی راہ کو ہموار کرے، اور یہ دونوں راہوں میں ٹسل، اور یہ دونوں راہوں کا تضاد، اور یہ دونوں راہوں کی باہمی کشمکش اور باہمی چپکلش اس دن سے شروع ہوئی ہے جس دن سے اللہ نے اس زمین پہ حیات کا وجود مبعوث فرمایا، اور اس دن تک رہے گی جس دن تک کہ آخری آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا. یہ ہمیشہ کی جدوجہد، اور یہ کفر اور اسلام، اور یہ حق اور باطل، اور یہ سچ اور جھوٹ، اور یہ اللہ کی راہ میں محنت کرنا، اور یہ شیطان کی راہ کی طرف بلانا، دریا کے دو کنارے ہیں جو متوازی تو چل سکتے ہیں اور میل ہا میل اور اس سے بھی زیادہ کوئی پیمانہ ہو تو اتنے بھی متوازی جا سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہنچ کر یہ دونوں ایک ہو جائیں، اور اگر ان کے ملانے کی کوئی صورت ہوگی تو پھر حق اور باطل ایک دوسرے میں ان کی تلبیس ہو جائے گی، حق اور باطل گڑمڑ ہو جائیں گے، پھر نہ حق کا وجود صحیح رہے گا اور نہ ہی باطل کا وجود اپنی اصلی شکل میں برقرار رہے گا. تو جب ہر آدمی کو زندگی میں اگر وہ کسی مقصد کے تحت کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزار رہا ہے، تو اپنا وزن، اپنا بوجھ، اپنی ووٹ، اپنی رائے کسی ایک طرف کو ڈالنی پڑے گی، اور جب وہ کسی بھی ایک طرف کو جھکے گا تو لازمی بات ہے دوسری چیز اس کی مخالفت میں آ جائے گی. اس مخالفت میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس مخالفت میں اسے کس حد تک مصلحت کی راہ اختیار کرنی ہے، کیا جواب دینا ہے، یہ سب کی سب چیزیں معلوم ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی نمونہ اس کے سامنے ہوتا، اور وہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیرت کو سنا جائے، پڑھا جائے، معلوم کیا جائے کہ اتنے کٹھن حالات میں یا اتنی خوشی کے دور میں، غم ہو یا خوشی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کیا کیا. پھر اسی بات کو آپ ایک اور طرح سے بھی دیکھیے کہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اسے بہت سی چیزوں میں آغاز کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، اور قرآن نے اس چیز کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنایا گیا تھا طواف کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ. اور بھی متعدد جگہوں پہ ابتدا کا ذکر ہے کہ ابتدا، ایک جگہ ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے سب سے پہلے شرارتیں شروع کی تھی تمہارے مخالفین نے، اور یہ جو کچھ تم اس کے مقابلے میں اس موقع پر کر رہے ہو یہ تو اصل میں اس کا جواب ہے، تم پر الزام نہیں. اور اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی قتل کرتا ہے اس کو ایک گناہ سے لکھا ہی جاتا ہے، اور اس کا وہ گناہ اس کے بھی حصے میں جاتا ہے جس نے دنیا میں قتل کا آغاز کیا تھا، یعنی اس کے حصے میں ایک تو وہ قتل آیا جس نے آغاز کیا تھا، پہلا آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قتل ہوا تھا اس کے قاتل کے حصے میں ایک گناہ تو وہ گیا، اور اس زمین کو سب سے پہلے خون کی لذت اور خون کے رنگ سے اس نے آشنا کیا تھا، تو قیامت تک جتنے قتل ہیں ان کا ایک حصہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو طبیعت ایسی ہے انسان کی کہ بہت مرتبہ وہ کسی چیز کے آغاز سے ڈرتا ہے، اور جب وہ کسی شر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والے لوگ جتنے بھی آئیں گے وہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گی بات، اور کوئی انسان اچھی چیز کا آغاز کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے لوگ جو نیکی اس کی اتباع میں کریں گے وہ انسان جتنی نیکیوں کے مستحق ہوں گے اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی ثواب اس کو بھی پہنچے گا جس نے اس کائنات میں ابتدا کی۔ تو ایک نمونہ چاہیے انسان کو، کوئی آغاز کرنے والا چاہیے، اور بعض والے لوگ اپنی شخصیت کو، اپنی سیرت کو، اپنے آپ کو اس جیسا بناتے ہیں۔ تو جب انسان کی طبیعت ایسی ٹھہری تو پھر سب سے اچھی ہستی جو اس کائنات میں، سب سے عمدہ انسان جس کو اللہ نے مبعوث کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے جس کو ان کی سیرت کا جتنا زیادہ علم ہوگا اور جو ان کی جتنی زیادہ پیروی کرے گا وہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں سمونے کی کوشش کرے گا، اور جتنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کسی پر غالب آتا چلا جائے گا اتنا ہی اتنا وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے اتنا ہی تعلق ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہیے کہ تم میری چال چلو، جو حبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ایک تو انسان کا اپنے رب سے محبت کرنا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، یہاں اس سے بھی بڑے درجے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کہیے کہ اتبعونی، تم میری چال چلو، جو میں کرتا ہوں تم وہی کرنے لگ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبتیں تمہارے حصے میں آ جائیں گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائیں یہ بہت کمال اور عروج انسانیت کی بات ہے۔ اس لیے سیرت سے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی ان جیسی بنا سکے، یا کم سے کم کوشش کر سکے، اسے پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس معاملے میں کیا کیا تھا، مجھے ویسے ہی کرنا ہے، اور اگر سرے سے علم ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی اینٹ اور پہلا پتھر اور بنیاد اللہ کی توفیق سے وہ علم ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح تھی، کیا چیز غلط تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات اور ان چیزوں کا جب علم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے گا۔ سیرت کا یہ پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا اور ان کے آبا و اجداد کون تھے اور کہاں پیدائش ہوئی اور کہاں تشریف لے گئے اور کہاں وفات ہوئی، یہ ایک حصہ ہے سیرت کا، کل سیرت کے نہیں۔ کل سیرت جو ہے وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، مگر فی الحال کہنا یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہنا یہ مطلوب ہے کہ سیرت طیبہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ جب سیرت کی معرفت اور علم آئے گا تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ انسان اپنے خاندان کے حالات سنتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے حالات سنتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرے دادا کتنے بڑے آدمی تھے، کتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، کیسے شجی تھے، کیسے بہادر تھے، کیسے سخی تھے، تو آہستہ آہستہ انسان کے دل میں وہ محبت جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے جب آدمی سیرت کو مسلسل سنے گا اور اسے علم ہوتا رہے گا تو وہ علم جو ہے، وہ معرفت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت کو جنم دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی، ایک ایسا آدمی جسے ڈھنگ سے بات کرنی نہیں آتی تھی، دیہات کا رہنے والا، وہ آیا، اور اس نے دور سے کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کے چیخنا شروع کیا، اس کا یا محمد یا محمد، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات سنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچی، پریشانی ہوئی، ناگوار گزرا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بار بار لے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برا نہیں منایا، حتیٰ کہ وہ آپ کے قریب آ گیا اور اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ چل پوچھ۔ تو اس نے کہا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کوئی آدمی وہ اعمال نہ کر سکے جو آپ کرتے ہیں۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ تھا کہ وہ شریعت پہ اتنا عمل پیرا نہ ہو جتنے آپ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، جتنے اس کے تقاضے ہیں۔ تو پھر اس انسان کو محبت بھی ہو آپ سے، تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور اس کے ساتھ کچھ اللہ کی نافرمانی بھی، جس کو دوسرے لفظوں میں فسق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ سے محبت تو ہو لیکن جو آپ کی اطاعت کا، آپ کی بات کو ماننے کا حق بنتا ہے وہ نہ کر سکے، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، خوشی سے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا ہمارے اعمال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آج آپ نے اتنی زبردست بات کہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ لوگ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، تو ہمیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو کتنی محبت تھی کہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس محبت کا کوئی پیمانہ، کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے جیسے سمندر تھے محبت کے ان کے دلوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سمندروں کے دھانے کھول دیے تھے ان لوگوں نے، اتنی محبت تھی۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کے حالات کا سننا اور ان کا کسی شخص کے لیے آئیڈیل بن جانا، لازمی بات ہے کہ اس شخص کو ان سے محبت ہو جائے گی، اور محبت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو کسی بھی انسان کی اس سے زیادہ معراج کیا ہو سکتی ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اس دنیا کے بعد جنت میں، آخرت میں، کسی بھی مقام پر اس کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، تو اس کے بعد کون سی ایسی نعمت رہ جاتی ہے جس کی وہ تمنا کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا اسے کہیے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کہیے، جنت میں جانا کہیے، یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور ان کی معیت کا نصیب ہونا ایسی چیز ہے جس کی بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تمنا کی ہے۔ یہ جتنی سیرت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے سیرت کا علم اور اس علم کے نتیجے میں معرفت، اور معرفت کے نتیجے میں محبت، اور محبت کے نتیجے میں معیت اور ساتھ رہنا، اسی کو آپ اگر ریورس میں چلائیں تو جن لوگوں کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چاہتے تھے کہ معیت نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تمنا کی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ بنائی جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا کہ اگر وہ اجازت دیں تو عمر کی قبر وہاں بنا دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع انہوں نے آ کے دی, بہت طویل حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں, اس کا خلاصہ یہ کہ جب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اذن لک, آپ کے لیے اجازت دے دی گئی ہے, ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اکبر ہمی, سب سے بڑا جو پریشانی اور فکر کا مسئلہ تھا میرے لیے وہ یہی تھا کہ قبر کی جگہ معلوم نہیں ملے گی یا نہیں. تو یہ محبت ہی ہے, اس محبت نے تقاضا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا جائے, اس محبت کی وجہ سے وہ معیت چاہتے تھے, اس محبت ہی کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور پھر اس سے بھی پیچھے آپ جائیے تو انہوں نے اپنی زندگی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی, ایک ایک حالت ایک ایک چیز دیکھی تھی, تو وہ انہوں نے سیرت کا براہ راست علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کا معنی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کیا, اس مشاہدے کے نتیجے میں محبت آئی اور محبت کے نتیجے میں معیت آئی, اور وہ اتنی پختہ اتنی گہری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے, مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا اور دوسرا ہاتھ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو محسوس فرمایا اور اس کیفیت کو, اور آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث, اسی طرح انشاءاللہ قبروں سے بھی اٹھیں, اسی طرح قیامت میں اللہ کے ہاں پیشی ہو جائے گی. تو یہ سب محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے یہ کہا تو وہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی معیت اللہ کی رضا یہی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اور اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کسی انسان کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور خدا کی خوشی اسے زندگی میں نصیب ہو جائے. سیرت کو ایک اور پہلو سے بھی آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیرت کو بیان کیا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کو بیان کیا ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, حضرت نوح علیہ السلام کیسے تھے, فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے, اور اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا کہ کسی پر داغ کسی نے لگا دیا, کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو بات علیہ اعوذ باللہ مقام نبوت کے منافی تھی, اور ان انبیاء علیہ السلام کا اس جھوٹ سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. قرآن نے اس جھوٹ کو بالکل صاف واضح بیان کیا اور بتایا کہ یہ جھوٹ, قرآن نے صاف ذکر کیا کہ یہ جو کچھ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودیوں نے ایک الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبرہ اللہ مما قالوا, جو کچھ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے تھے ہم نے کیا کیا, صاف بتا دیا کہ وہ اس الزام سے بری ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وکان عند اللہ وجیہا, اور وہ جو تھے اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے آدمی تھے, بہت عزت تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ الزام لگایا تھا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ وہ جھوٹ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے جو الزامات لگائے اللہ نے صاف بتا دیا وہ اس سے پاک تھے. حضرت مریم پر جو الزام لگائے گئے اللہ نے صاف بتا دیا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی, مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. تو قرآن پاک کے موضوعات میں سے مستقل ایک موضوع ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو اچھے بندوں کے متعلق برابر ان کی سیرت بیان کرتا ہے, حتیٰ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ پوری سورہ مبارکہ ان کے تذکرے میں نازل کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف اور کرم حاصل ہے کہ قرآن نے اتنی بار ان کا ذکر کیا, اتنی بار ذکر کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے, وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قرآن پاک تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کرنے ہی کے لیے نازل کیا گیا تھا. جو کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اچھے تھے. خود اللہ کے متعلق جو کچھ لوگوں نے بری باتیں کی اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے. یہ جو سیرتوں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کے بیانات ہیں قرآن میں آخر کیوں انہیں بار بار بیان کیا ہے؟ اگر کوئی اس کی وجہ ہے تو وہ وہی وجہ ہے جس وجہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 12 پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور ہم انبیاء علیہ السلام کے یہ حالات یہ واقعات جو آپ پر بیان کرتے ہیں, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اس لیے کہ آپ کا دل اپنی جگہ پر قائم رہے. دل کیسے قائم رہے؟ ایک اور جگہ فرمایا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نیا رسول اس دنیا میں نہیں آیا, مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں, جس طرح آج تم میری مخالفت کر رہے ہو اس سے پہلوں کی بھی کی جاتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل نہیں گھبرائیے, ہم آپ کو جو بار بار بتاتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا تھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا حالات طاری ہوئے, یہ سب کی سب چیزیں ہم اس لیے بتاتے ہیں, مانثبت بہی فؤادک, اور تاکہ آپ کا دل اپنی جگہ پر قائم رہے. تو سیرت طیبہ کا جب آدمی پڑھتا ہے سنتا ہے تو پھر جب آدمی پر حق کی راہ میں وہ کٹھن مراحل آتے ہیں, جب انسان کو تکالیف پہنچتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں اس راہ میں تنہا نہیں چل رہا, مجھ سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے چلتے رہے ہیں, اور اللہ کا سب سے اچھا اور نیک بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس راہ کو طے کیا ہے, ان کی راہ میں کانٹے تھے اور انہوں نے ان کانٹوں کو ہٹا کر راہوں کو صاف کیا ہے. تو سیرت کا اس لیے بھی کسی آدمی کو پڑھنا اور معلوم ہونا ضروری ہے, اس کے حالات اور واقعات کا علم ہونا ضروری ہے کہ حق کی راہ میں اس کی زندگی میں اگر تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے سامنے ایک نمونہ موجود. پھر یہ سیرت صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں, کافروں کو بھی رائے ہدایت دیتی. ہمارا دور ایسا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کتابیں ملیں گی, انگلش میں اتنا لٹریچر ملے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چھوٹی سی لائبریری تیار کی جا سکتی ہے. کرنے والوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے, تنقید سے بڑھ کر تنقید بھی کی ہے, معائب علیہ باللہ نکالے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سیرت کو اپنی نظر اپنی عینک سے دیکھنے کی کوشش کی تھی. وہ یہ برا ہی ہے, اس سے برا ہی کہنا چاہیے, لیکن غیر مسلموں کو بھی جستجو ہے کہ اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آ کیسے گیا تھا, یہ ہستی کون سی تھی. اور انگلش تو ایک طرف کو رہی, اس میں تو ابھی اتنا کام ہی نہیں ہوا جتنا فرانسیسی میں کام ہوا ہے. وہ کتابیں اگر دیکھی جائیں تو انگریزی سے بھی دو چند کتابیں وہاں ملیں گی. فرانس والوں نے اتنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کیا ہے. فرانسیسی مستشرقین جو تھے انہوں نے مستقل موضوعات بنا بنا کر ان چیزوں کو لکھا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے. ان کے سامنے اگر سیرت کی صحیح تصویر پیش کی جائے, ان کے سامنے سیرت کی صحیح معلومات رکھی جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ ان اسباب اور عوامل سے یہ کام ہوئے تھے, جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں تھا, آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ نتیجہ ان مقدمات کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور یہ مقدمات درست نہیں ہیں. حدیث کی دیگر کتابوں میں کیا روایات آئی ہیں, ان کتابوں میں کیا روایات آئی ہیں, جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, تو صورتحال بہت مختلف ہو جاتی. ہم اس کی مثال کے لیے ایک واقعہ عرض کریں. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں اپنے بچپن میں جب حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تو وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا بحیرہ, اس سے ملاقات ہوئی. اب وہ روایت کس درجے کی ہے, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی, بحث آئے گی, مگر اس روایت میں مسلمانوں ہی کی کتابوں میں سے کہیں یہ مل گیا کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ نے پہچان لیا تھا, اور بحیرہ یا بحیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے مشاہدہ کیا اور پھر اس نے کہا یہ تو وہ رسول ہے جو آخری زمانے میں آنا ہے, اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ اور اگر یہودیوں کو پتا چلا تو وہ قتل کر دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ کے ہمراہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس ایک روایت کو بنیاد بنا کر مستشرقین نے پوری عمارت اس پہ تعمیر کی ہے کہ اصل میں تو وہاں سے تعلیم پا کے آئے تھے عیسائیت کی، اور اصل میں تو انہیں وہاں سے پتا چلا تھا کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے، وحی کیا چیز ہوتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جب عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ تو ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے صفحات کے صفحات ان مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے لکھے ہیں، اور کوئی جا کر چپکے سے کان میں کہہ دے کہ صاحب جس بنیاد پر آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عیسائیت کا چربہ تھی، علیہ باللہ وہ ریت کی بنیاد ہے، حضرت وقر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو اس واقعے میں شریک ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو معلوم نہیں پیدا بھی ہوئے تھے اس وقت یا نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تو پیدائش پہ بھی اختلاف ہے کہ وہ پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں، تو کیا عالم ارواح سے وہ کوئی روح کے آ گئی؟ تو پھر سارے قصے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لیکن بعض مرتبہ مستشرقین کو پتہ بھی ہوتا ہے، تعصب اور علمی خیانت کی وجہ سے وہ اس چیز کو ہوا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اصل صورتحال کا علم نہیں ہوتا، اسے حدیث کی ساری کتابوں سے واقفیت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ غلط مقدمات اور نتائج بتاتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر منقل ہو جائے، تنقلی ہو جائے، اور غلط روایات اور یہ چیزیں اس سے نکال کر صاف ستھرے طریقے پر پیش کی جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کسی غیر مسلم کو اس سے ہدایت ملے، ممکن ہے کوئی انسان سچ کی اور حقانیت کی تلاش میں نکلے اور اسے اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے تعصب کے ساتھ وہ سب غلط ہے، اور تعصب سے ہٹ کر وہ حق کی راہ پر. تو اس سیرت طیبہ کا فائدہ غیر مسلموں کو بھی ہے کہ ان تک بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے. اور پھر دیکھیے، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا، مگر اس نمونے میں ایسی چیزیں بھی تھیں جن کا ظہور نہیں ہوا. ایک اصول کی بات سمجھنی چاہیے اور بہت محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے علیہ باللہ اس تقابل میں اللہ کسی اور نبی کی ذرہ برابر بھی تنقید ہو جائے تو ایمان جانے کا خدشہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے فضائل اور اعمال اور ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے ان کے تقابل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں اور ان کو کم درجے کا کر کے دکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی چیز ثابت کر دیں جس کے نتیجے میں ان انبیاء علیہ السلام میں نقائص پیدا ہوتے ہیں علیہ باللہ، تو اس سے ایمان جاتے رہنے کا خدشہ. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کمالات سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھے تھے، بعض انبیاء علیہ السلام میں ان کمالات کا ظہور ہوا، اس زمانے کو چاہیے تھے، وہ ٹائم کا تقاضا یہ تھا، اس وقت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اس انسان کے ان کمالات کا ظہور ہو، وہ ہو گیا، اور جن کمالات کا ظہور اس موقع پہ مناسب نہیں تھا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. وگرنہ بنیادی طور پر ہر نبی میں اوصاف ہوتے ہیں، خود نبوت ہی ایک ایسا وصف ہے، اتنی عظمت کی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کمال ہیچ، نبوت سے بڑا کون سا مقام ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو عنایت فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم الانبیاء تھے، آخری نبی تھے اللہ کے، سب کمالات کا مجموعہ تھے، مگر ہوا یہ کہ پہلے زمانے کی نبوتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے علاقوں تک، وقت تک محدود تھیں، تو ان انبیاء علیہ السلام میں بعض چیزیں ایسی تھیں جن کا ظہور نہیں ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بلا شک و شبہ وہ نبی تھے، لیکن جہاد اس کی کیا حکمتیں تھیں؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد نہیں تھا، تو اب جب وہ اللہ کی راہ میں لڑے ہی نہیں، جہاد اس وقت انسانیت میں آیا ہی نہیں تھا، فرض ہی نہیں ہوا تھا، تو اب کوئی یہ کہنا شروع کرے کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام میں یہ کمی تھی تو کمی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت تھا ہی نہیں،
اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کافروں سے لڑنے کا. اس وقت تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ اگر آپ کی تبلیغ اور آپ کا کافروں کو بلانا ایک درجے میں پہنچ گیا ہے اور اب اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا, نہیں کیا جا سکتا, تو آپ ہجرت کر جائیے, اللہ کا عذاب ان قوموں سے نبٹ لے گا. یہ تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچ کے انسانیت میں اتنا شعور اور بلوغت آئی ہے کہ اس وقت جہاد فرض کیا گیا. ہم ایک مثال اس کی دے رہے ہیں. اسی طرح پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان میں بہت سے اللہ کے ایسے بندے تھے جن کے ہاں نمازوں کی یہ ترتیب نہیں تھی جو ہمارے ہاں, حتیٰ کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس سے پہلے رکوع بھی تھا یا نہیں تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک رہنا تھا تو یہاں پر پہنچ کے جتنے بھی کمالات اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں رکھے ہیں ان کمالات کا بہت بڑا وافر حصہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. بلا شک و شبہ وہ باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل تھے. ان کی صلاحیتیں, ان کی نبوت, ان کی رسالت, ان کے احکامات, یہ سب چیزوں کی قیامت تک چونکہ ضرورت تھی اس لیے یہ سب کی سب چیزیں سامنے رکھی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سامنے آئے. اس بات سے بچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کسی اور کی تنقیص ہو جائے, کسی اور نبی کا مقام اس کے درجے سے گھٹا دیا جائے. تو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائے. لا نفرق بین احد من الرسل, ہم اللہ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہاں ان کے مراتب اللہ کے ہاں, بعض کے بہت بلند ہیں, بعض کے اس سے کم درجے میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمالات کا ظہور سب سے زیادہ ہوا, سیرت طیبہ کا ظہور سب سے زیادہ ہوا کیونکہ اس نے قیامت تک رہنا تھا. اب عقلاً اس مسئلے پر غور کریں تو آج اگر ہم تحقیق کرنے لگ جائیں اور قرآن پاک کی تصریحات ہمارے سامنے نہ ہوں تو کیا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک پوری کتاب مرتب کر سکتا ہے؟ کچھ پتا نہیں چلتا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کے ہیں ان کی حیات طیبہ پر کیا کتاب لکھی جا سکتی ہے؟ بڑے بڑے لوگ جن کے لیے کرسچینٹی مذہب تھی انہوں نے اپنے ہاں صاف اقرار اس بات کا کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مواد نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دو مربوط صفحے لکھے جا سکے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ صحیح روایات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ڈیڑھ صفحے سے زیادہ کا مواد نہیں ملتا, پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود ہم لوگ کتنا جانتے ہیں, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے حالات اور عادات اور اسوار کیسے تھے. اللہ کی حکمت بالغاہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عنایت فرمایا کہ چونکہ ان کی نبوت اور ان کا چرچا اور ان کا دین قیامت تک باقی رہنے والی چیز تھی اس لیے اس کی جزیات تفصیلات تو بعد کی بات ہے, جزیات تک کو محفوظ رکھا گیا. سیرت کی کتابوں میں ایک ایک بات مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا, آپ کا سونا کیسا تھا, اٹھنا کیسا تھا, کپڑوں کا رنگ کیا تھا, لباس کیسا پہنتے تھے, کس موقع پہ کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا. حتیٰ کہ یہ بھی مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرمایا اور کس چیز کو دیکھ کے آپ نے کسی ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ سب کی سب چیزیں تفصیل سے مل جائیں گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود یہ منظور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک محفوظ رہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ اس سیرت طیبہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہ مرتب کریں. فرض کر لیجیے کہ حدیث کا ذخیرہ باقی نہ رہے اور فرض کر لیجیے کہ سیرت کے عنوان سے جو کچھ امت میں لکھا گیا ہے یہ کچھ باقی نہ رہے اور صرف اللہ کی کتاب رہ جائے, تو اس قرآن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جا سکتی ہے. اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان چیزوں کے متعلق متعدد جگہ پر چیزیں ارشاد فرمائیں. انہیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات مطلوب ہے، ہے بڑی بات، ہے بڑی بات. اور اگر اس میں کوئی مبالغہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مگر قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیے تو خود قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود یہ مطلوب تھا، مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کے الفاظ میں بیان کیا جائے تاکہ امت آئندہ آنے والی اس قرآن کو پڑھ کے اس کی روشنی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی زندگی ہمارے پاس جو محفوظ ہے وہ 40 برس سے لے کے 63 برس تک کی 23 سالہ حیات طیبہ ہے نا، وہ حیات طیبہ جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا وفات تک ہے. آپ اس کو دیکھیے، اس کے متعلق کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی رسالت اور ان کی نبوت کوئی مقامی نہیں تھی، وہ کچھ عرصے کے لیے نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ وقت کے ساتھ محدود ہو، بلکہ اب جب تک دنیا رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمان اور مکان دونوں پر حاوی تھی. اور سچ پوچھئے تو زمانہ انہی کا تھا، زمانہ وہی تھا جس میں وہ مبعوث ہوئے. اور جہاں تک مکان کا تعلق ہے، اسپیس کا تعلق ہے، اس دنیا کے چپے چپے میں اللہ نے ان کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالی نے ان کی نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہونے کے متعلق صراحت فرمایا ہے. سورہ آل عمران دیکھیے قرآن پاک میں کس قدر صراحت سے ذکر کیا گیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شک و شبہ احسان فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہی لوگوں میں سے تھے، عربوں میں سے تھے، اسی خطے کے رہنے والے تھے، مبعوث فرمایا. اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کو، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. اس آیت میں کچھ تفریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت محض عربوں تک محدود ہے، یا یہ کہ محض خطہ حجاز مقدس تک محدود ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ سارے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے قیامت تک، اور دنیا کے جس خطے میں بھی جو شخص بھی ایمان قبول کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اس کی گردن پہ رہے گا. اور اللہ کا یہ احسان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط. اور پھر فرمایا کہ وہ انکان ان قبل لفیظ عالم ہوگی، اور اس سے پہلے یہ لوگ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، انسانیت پوری کی پوری گمراہی میں تھی، اور انسانیت پوری کی پوری اس کی کشتی کچکولے کھا رہی تھی، اور قریب تھا کہ کوئی دن ایسا آ جاتا جس دن یہ کشتی ڈوب جاتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت جہنم کی نظر ہو جاتی. اللہ نے احسان کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہی بات اللہ تعالی نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمائی. سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، صاف بتا دیجئے کہ اے انسانیت کے لوگوں، اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. جمیعا کا یہ لفظ بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی محدود قوم تک نہیں،
بلکہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تمام کے تمام انسانوں تک، جہاں جہاں دنیا میں جس جس خطے میں انسان پائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی اطاعت ان لوگوں کے لیے ضروری. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمائے. فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اور یہ اس اللہ نے کیا ہے جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی. تو جہاں جہاں خدا کی بادشاہی ہے، وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. لا الہ الا ہو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہی وہ پیدا فرماتے ہیں، وہ امید اور موت دیتے ہیں. تو کیا ہوا جب زندگی، موت، وقت اور جگہ سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، تو فآمنوا باللہ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، ورسول النبی الامی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ کے نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے کلموں پر ایمان لائے، واتبعوا، اور لوگوں ان کی پیروی کرنا، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. یہ ہے قرآن پاک کا مزاج کہ وہ بتاتا ہے. سورہ اعراف میں جو ارشاد ربانی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ پہلو خود لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں ہماری حکومت ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہاں وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور ان کو ماننا، ان کی نبوت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اگر تم اللہ کی راہ چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو انہیں ماننا پڑے گا. اسی سیرت کا ایک چیز اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے بلا شک و شبہ آپ کو بھیجا ہے شاہدا، گواہ بنا کر. آپ گواہ ہیں، آپ اس امت کی گواہی دیں گے، آپ پچھلے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ ہمارا پیغام کس کس نے اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، اور آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچا دیا. یہ جو حدیث میں لفظ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغت، تو گو بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لوگوں بتاؤ کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا. اور ان کا اللہم نام، اللہ کی قسم آپ سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم گواہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، یہ ایک لاکھ سے زیادہ آج اس میدان میں، آج اس حج میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو مجھے بھیجا تھا، میرا کام تھا، میں نے اپنا کام پورا کیا ہے. وہ مبشرن، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور جو شخص اس سے مر جاتا ہے، دخل الجنہ، اللہ کی جنت میں جائے گا. وہ نذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈر سنا کر، ڈر کی بات سنانے کے لیے بھیجا ہے لوگوں کو، یعنی بتائیے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو خدا کی پکڑ، خدا کی گرفت، خدا کا عذاب بڑی شدید چیز. وداعین اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بإذنہ ہی، اور آپ خود بخود تو نہیں آ گئے، آپ تو ہمارے حکم سے آئے ہیں. وسراجا منیرا، اور چمکتے ہوئے چراغ، روشن چراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اس سے ہدایت ملتی ہے، ان کے پیچھے چلنے سے پتا چلتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا اللہ کے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جس نے بھی پڑھا ہے اور غور سے پڑھا ہے اور کثرت سے پڑھا ہے، وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کیے، بتایا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم نے بھیجا ہے، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ.
وجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت میں اللہ کی طرف بلانے میں یہ عالمی رسالت ہو گئی نا اور ساری کائنات پر حاوی ہو گئی, اس عالمی رسالت میں اس پوری کائنات کو دعوت دینے میں جب آپ نے آغاز فرمایا مکہ مکرمہ سے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو پریشانیاں دیکھنی پڑی, تکالیف اور دکھ اٹھانے پڑے, اور آپ کے سامنے اس وقت آپ کے مخاطب مکہ مکرمہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں شرک میں گزاری تھی, اور دوسری وہ قوم تھی جس کا واسطہ آپ سے پڑا ہے جب آپ مدینہ منورہ گئے ہیں, یعنی اہل کتاب. اور اللہ تعالی نے مکی زندگی کو بھی بیان کیا ہے, مدنی زندگی کے متعلق بھی بیان کیا ہے. مکی زندگی میں آپ نے جب خدا کی کتاب کی طرف دعوت دی, اللہ کی توحید کا برملا اعلان کیا, تو اللہ نے فرمایا وقالوا لن نؤمن لك, اور جواب میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ہرگز آپ کی بھی بات پر ایمان نہ لائیں گے, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ آپ زمین سے چشمہ ہمارے لیے نکال دیں, پانی سے کا چشمہ زمین پھٹ جائے اور ہمیں سرابی کا سامان ملے, پھر مان سکتے ہیں. او تکون لک جنت, یا پھر یہ ہو جائے کہ ایک باغ لگ جائے, من نخیل, آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے جس میں کھجوریں ہوں, وعنبن, اور جس میں انگور ہوں, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور اس کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی رواں ہو, پانی ہو, سبزہ ہو, اور یہ عیش و نام کی چیزیں ہوں, پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اللہ نے آپ ہی کو بھیجا, جو یقیناً اللہ نے بھیجا. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن, یہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے انکار سے آسمان ٹوٹ پڑے گا, ہم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آسمان کے, وہ ٹوٹ پڑے. او تعطیہ باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ ایسے کر لیجئے کہ اگر آپ پیغمبر ہی ہیں اور آپ ہی کو ماننا ہے ہم نے, تو پھر اللہ کو لے آئیے اور فرشتے قطار در قطار اوپر سے اتریں, پھر ہم مان سکتے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف, یا ایک گھر ایسا ہو جو سونے کا بنا ہوا ہو اور آپ کا ہو. اوتر کا سما, یا آپ ایسے کیجیے آسمان پر چڑھ جائیے, اور اگر آپ آسمان پر بھی چڑھ جائیں نا, بلن امین لے رقیے کا, اور اس آپ کا چڑھنا ہم نہیں مانیں گے, حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, یہاں تک کہ ایک کتاب ہم پر نازل ہو جسے ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. یہ کتاب کا نازل ہونا, یہ اللہ کا آنا, یہ وحی, اس کا نازل ہونا, یہ مطالبات اور یہ خواہشات سب کی سب بتاتی ہیں کہ وہ لوگ وحی اور اللہ کی عظمت سے کتنے عاری تھے. جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا, ان میں ذرہ احساس نہیں تھا کہ اللہ کی ذات اقدس اس سے ماورا اور ثم ورا الورا ہے کہ ان ظالموں کی خواہش پر نیچے آ جائے اور آ کے اپنے وجود مقدس کا اظہار فرما دے. اتنے سیرت پر روشنی پڑتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں قل سبحان ربی, ان سے کہہ دیجئے میرا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے, یہ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس کے قبضے کی ہیں. سونے کے گھر بنانا, باغات کا لگانا, کسی کو آسمان سے بلا لینا, اور پھر اوپر سے کتابوں کا نازل کرنا, یہ سب کے سب اللہ کے قبضے کی باتیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, حل کنت الا بشر الرسولا, میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر تھا جسے اللہ نے رسالت دے دی. اپنے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنے دیا کہ وہ خام خواہ ان کے رتبے کو, ان کی ذات اقدس کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جو ان کے مقام سے اور اوپر کی ہو, یعنی انہیں خدا سے جانے لگے. یہ آیات ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا اور بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ان کا مقام تھا, اور یہ بتایا ہے کہ انہیں خدا کی طرف بلانے میں, خدا کی دعوت دینے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عربوں میں
مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہیں کسی نے تعلیم دی ہے، اور اس معاملے میں جتنی غلط فہمی جان بوجھ کے مشرکین مکہ کو تھی، اتنی ہی غلط فہمی یورپ کے بہت سے مستشرکین کو ہوئی ہے، جنہوں نے ساری بنا اس پر رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جی یہ ساری باتیں ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ سے سیکھ لی تھی یا بحیرہ سے سیکھ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے. یہ دیکھیے اللہ نے کیسے بیان فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں 21واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، چند آیات کے بعد ہی اللہ نے فرمایا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو پہلے آپ کی زندگی گزری ہے، 40 برس کی جو زندگی گزری ہے، ان عربوں میں گزری ہے، اس سے پہلے آپ ان کے پاس ہی رہتے تھے، آپ نے تو کبھی اس کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی. ولا تخطه بجمینک، اور آپ نے کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا تھا اذا لارتاب المبتدون، کہ یہ باطل پرست لوگ انہیں شبہ ہو جائے اور یہ دعویٰ کر سکیں کہ جی یہ پہلے سے پڑھے لکھے تھے اور ایسے تھے. آپ کے حیات طیبہ میں تو یہ موقع آیا ہی نہیں. پھر ان کا یہ شک کرنا سوائے ظلم کے اور کیا ہے؟ اور اسی بات کو اللہ تعالی نے پھر سورہ قصص میں دہرایا ہے. سورہ قصص جہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، اس کے بالکل آخر پہ پہنچ کے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ملیں گے کہ اللہ نے فرمایا وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہم آپ کی طرف کتاب نازل کر دیں گے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس بات کے سوچنے کا. الا رحمتا من ربک، یہ تو آپ کے پروردگار کی رحمت ہے جو آپ کے شامل حال ہو گئی ہے، یہ تو نبوت ہے جسے ہم نے عنایت فرمایا ہے. اور یہ ظالم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے آپ نے کسی سے سیکھ لیا ہے اور آپ کہیں سے لکھ پڑھ کے آئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے توحید کے لیے بھیجا اور بتایا کہ اللہ کی توحید اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیے، اس کتاب کے پیغام کو سامنے رکھیے. اور پھر اس کتاب کے پیغام دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جتنے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ سیرت اگر دنیا سے مٹ چکی ہوتی اور ختم ہو گئی ہوتی تو اللہ کی یہ کتاب کافی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر گواہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، ان کی شان اور ان کے اعلیٰ اور ارفع درجے اور مرتبے پر دلیل. عربوں کی رسومات جنہوں نے معاشرے کو جکڑ رکھا تھا اور جو کسی طور ٹوٹنے والی نہیں تھی، حق تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان باطل رسومات کو توڑوا دیتا اور انسانیت کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا. ایک رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑ دیا اور طوفان اٹھ کھڑا ہو. اس کی تفصیل تو کتابوں میں ملے گی اور جب اس کا موقع آیا تو انشاءاللہ بیان بھی ہو جائے گا. اور وہ یہ تھا مختصر لفظوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جب اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما دی. حقیقی بیٹے تو نہیں تھے کہ یہ خاتون آپ کی بہو ہوتی، تو منہ بولے بیٹے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جو منہ بولے رشتے ہیں ان کا رد کیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے. اور اللہ نے اس کام کے لیے جو انتخاب فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ نے جب اس کام کو انجام دیا ہے اور اس رسم کو توڑا ہے تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو. سیرت بتاتی ہے، سیرت نہ ہوتی تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی اور کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا 22 پارے میں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا، اس کام کے کرنے میں ذرہ برابر قطعاً کوئی حرج نہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی عادت ہے جو اس سے پہلے بھی رہی ہے کہ اسے یعنی جب معاشرے میں اصلاح کرنا ہے، رسومات کا رد کرنا ہے، تو وہ بڑے لوگوں کو چنتا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ہمت کریں۔ فکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہے جو یقین پوری ہو کے رہنے والی تھی۔ اور وہ اللہ کے اچھے بندے للذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یخشونہ اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان رسومات اور ان مشرکانہ عقائد ان چیزوں میں فلا یخشونہ احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں بھی نہیں آتا۔ فکفا باللہ حسیبا، اور لوگوں کیا حساب کرنے کو اللہ کافی نہیں؟ تم اس ہستی کے متعلق نازیبا باتیں کرتے ہو اور طوفان اٹھاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور الزام لگاتے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ کس طریقے کے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور تو ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، جب بیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ عورت جس سے نکاح ہوا ہے یہ بہو بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کسی مرد کا باپ نہ ہونا یہ کوئی عیب ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تو سمجھو، ہم تمہیں بتائیں۔ ولاکر رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت ختم کر دیا اللہ نے ان پہ۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہر چیز سے اللہ خوب واقف ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا رسول کس غضب کا رسول ہے، اور یہ ختم نبوت یہ کتنا بڑا عہدہ ہے جو اللہ نے اس ہستی کے لیے رکھا، اور اس دن سے رکھا ہے جس دن سے اس زمین پر زندگی کا آغاز ہوا ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے وہ اللہ کے ہاں آخری رسول تھا۔ سیرت کی یہ چیزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کٹھن حالات میں اپنا کام کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے بار بار تسلی دلائی اور بتایا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں اور آپ ہماری بات پہ دھیان کیجیے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کو مخالفتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سورہ نحل کو آپ دیکھیے۔ اسی وجہ سے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھیے اور علم حاصل کیجیے۔ علم کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ پوری امت کا زوال، پوری کی پوری امت کا پیچھے رہ جانا اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی کتاب جو آپ کے گھر گھر میں موجود ہے، کبھی اس کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ ہی نے یہ توفیق سلب کر لی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کٹھن حالات کو دیکھنا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سورہ نحل 14 پارے میں اللہ فرماتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور اللہ کو اللہ ہی کی قسم ہے، تاللہ، اور ہمیں اپنی قسم ہے، ہم آپ کو بتائیں، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی ہم نے آپ کی طرح رسول بھیجے تھے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ان رسولوں کے جو منکر تھے کافر، ان کو شیطان نے ان کے اعمال اور کی مخالفت اتنی اچھی کر کے دکھائی تھی جتنی آج ہو رہی ہے آپ کی مخالفت، اور یہ خوش ہوتے ہیں مخالفت کر کے۔ تو جس شیطان نے انہیں وہ مخالفت اچھی کر کے دکھائی تھی، فَهُوَ بَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج مکہ میں وہی شیطان ان کا بھی دوست ہے جو آپ کے مخالف۔ ہم قسم کھاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آپ یاد رکھیے ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ اللہ کا کسی بات پر خود سے قسم کھانا، اور لفظ کی جلالت پر آپ غور کیجئے کہ فرمایا تاللہ، اللہ کو اللہ ہی کی قسم، خدا کو خدا ہی کی قسم ہے، کہ آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید میں آڑے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سورہ حجر کو دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیرت کا یہی پہلو بیان کیا ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب ہجر کے واقعات کا تذکرہ فرمایا, اور کتنے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی. کوئی سنگدل سے سنگدل آدمی بھی ان الفاظ کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک طرف وہ حالات ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پتھر پڑ رہے ہیں, ایک طرف وہ حالات ہیں کہ خون سے جوتے چپک رہے ہیں, ایک طرف وہ حالات ہیں کہ پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور ساری حیات طیبہ کے خادم پوچھتے ہیں کہ آج شہر میں جائیں گے تو کہاں سے پناہ ملے گی اور کیسے ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے, ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, سورہ فاتح وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور قرآن عظیم دیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم, اور یہ جتنی زیبائش و آرائش کی چیزیں زندگی کی بود و باش کے لیے ہم نے ان کافروں کو دیے, نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے. ولا تحزن علیہم, اور ان کا فکر نہ کیجیے, غم نہ کھائیے ان کا. بس آپ کا کام تو یہ ہے کہ واحفظ جناحک للمومنین, جو لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ پہ, آپ ان کے لیے نرمی سے شفقت سے اپنے آغوش کو, اپنے دامن کو وا کر دیجیے, اپنے بازو بچھا دیجیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور انہیں صاف بتائیے کہ لوگو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں واضح طور پر تمہیں ڈر سنانے کے لیے. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ, جیسے کہ ہم نے نازل کیا تھا ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں. عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ, تقسیم کر رہے ہیں. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ, ہاں آپ تو ان کے لیے آئے ہیں جنہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی کر دیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ہوا یوں کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے آپس میں. وہ کہتے تھے دیکھو اس سورتوں کے نام کیا رکھتے ہیں, عنکبوت, مکڑی, تین, انجیر اور نحل, شہد کی مکھی. تو ہنستے تھے, کہتے تھے مکڑی تو لے جا, اچھا شہد کی مکھی مجھے دے دینا, چلو اس طرح کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ظالم مقتسمی قرآن کو اس طرح بانٹتے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اللہ کی نجال القرآن عظیم, جنہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی کر لیا ہے. فور ربی کا سو قسم ہے تیرے پروردگار کی, لنسألنہم اجمعین, ہم یقیناً ان میں سے ایک ایک کو بلا کر پوچھیں گے, اما کانوا یعملون, یہ اس قرآن کے ساتھ کیا ظلم کرتے رہے, کیا عمل کرتے رہے. فسدا بماتو بھائی, ڈنکے کی چوٹ سے کہیے, صاف کہیے جس توحید کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے. وارثن المشرکین, اور ان مشرکوں سے چہرہ مبارک کو پھیر لیجیے. انا کفیناک المستہزئین, یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا, ہم آپ کے لیے بہت کافی ہیں. ان آیات کی سمجھ اس وقت آ سکتی ہے جب محبت اور کسی کی محبت میں کسی کو تانے دیے جا رہے ہیں, اور کسی مر مٹنے والے کو یہ کہا جا رہا ہو کہ تم کس چیز پہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہو. اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین, یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا آپ کا, جب آپ ہماری باتیں کرتے ہیں, ہماری توحید کا پیغام انہیں دیتے ہیں, تو دیکھیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر, ان کا ظلم دیکھیے, انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی ایک اور خدا بنا لیا ہے. فسوف یعلمون, انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. بشریت تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنے خوبصورت الفاظ میں کس قدر شفقت کے ساتھ کہا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, ہم خوب جانتے ہیں. بِمَا يَقُولُونَ, یہ جب بری باتیں کہتے ہیں, یہ جب آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا, تو ان کی شیمگوئیوں سے, ان کے مذاق اڑانے سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے, آپ بالکل تنگی محسوس نہ کیا کیجیے، فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے اپنے پروردگار کی، وکم من الساجدین، ان سے جب تنگ آ جائیں آپ ان کی باتوں سے تو دیکھیے آپ سجدے ہمیں کیجیے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے جہاں تک کہ یقین یعنی وفات کی کیفیت پیش آ جائے. یہ تسلیاں اور یہ دشمن کے مقابلے میں محبتوں کا اظہار، اور یہ ان کی تان و تشنیع پہ کہنا کہ انا کفینا کل مستحزین، ہم کافی ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے لیے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سیرت کا بیان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی صرف نہیں دی جا رہی بلکہ امت کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پیروکار ہو اس نے کتنے کٹھن حالات میں ہمارا پیغام پہنچایا. یہ تو مکہ کا حال ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں، وہاں کے لیے سیرت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جن کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے وقت میں کتابیں دی گئی تھی، منفقین، ہرگز ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئی ایک چیز واضح طور پر ان کے پاس دلیل آئی، اور دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاک وحی کو پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اس وحی میں ہم نے بڑی مستحکم بڑی محکم آیات نازل کی. یہ اہل کتاب کو دعوت ہے. اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے جب تک کہ ہماری واضح نشانی نہ دیکھتے، اور واضح نشانی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی وجہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف دیکھیے، یہ ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی اس کی نشانیاں پاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل کی نشانیاں جو اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے. اب تک اتنی تحریفات کے باوجود اب تک تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے. یہ تو انشاءاللہ سیرت کے بیانات جب آگے ہوں گے تو باقاعدہ حوالے اور عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کہاں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو بہت بلند و بالا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر اب تک ملتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ آپ کا ذکر اپنے پاس پاتے ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے آپ کا ذکر، انجیل میں اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے. یامرہم بالمعروف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی حکم دیتے ہیں، کس چیز کا؟ نیکی کے کاموں کا. وینہاہم عن المنکر، اور یہ منع کرتے ہیں انہیں برائیوں سے. ویحل لہم الطیبات، اور جو طیب پاکیزہ چیزیں ہیں یہ انہیں حلال قرار دیتے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ نے پاک پیدا کی ہیں محض محض اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، بہت سی چیزیں انہوں نے حرام کے کھاتے میں ڈال دی تھی اور اس کی فہرست بنا لی تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے انسانیت پر کرم کیا، اور کرم اس ہستی کے واسطے سے کیا کہ جو انہیں حلال قرار دیتے ہیں. وہ یحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو گندی چیزوں کو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حرام قرار دے رہے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، اور جو بوجھ انسانیت پر پڑ گیا تھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہم نے اٹھوایا ہے اس کو، یہ اٹھاتے ہیں اس بوجھ کو. وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو زنجیریں گلے میں لٹک گئی تھی انسانیت کے، جنہوں نے انسانیت کے فخر انسانیت کے شرف اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان زنجیروں کو کاٹتے ہیں.
اس سے زیادہ انسانیت کا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رسومات، وہ توہمات، وہ عقیدے کی خرابی، وہ اعمال کا فساد، وہ سب کی سب چیزیں جنہوں نے انسانوں کو بھیڑ بکری کی طرح بکنے والا مال بنا دیا تھا، اور جس نے انسانوں کو درندگی پر آمادہ کر دیا، اور جس نے انسانوں کو ایسی شکل و صورت اور ایسی سیرت دے دی کہ جانور اس کے مقابلے میں مات کھا جاتے تھے، اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پستی کے ان گڑھوں سے نکالا اور اوج سرجا پر فائز کی. فالذین آمنوا بہ، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن پر ایمان لائے ہیں، وہ ضرور ہو جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی ہے، ونصروہ ہو جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، وتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے، اولئک هم المفلحون، وہ سب کے سب فلاح پانے والے. سورہ آراف کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و عرفہ مقام کو بتاتی ہے کہ انسانیت میں کیا ہو رہا تھا، اللہ نے اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا کرم فرمایا. یہ ہے قرآن جو اس سیرت کو بیان کرتا ہے. اہل کتاب کو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، عیسائی، یہودی، زبور کے ماننے والے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تمہارے پاس، اور بہت سی چیزیں جو تم اللہ کی وحی میں تھیں اور انہیں چھپاتے ہو، یبین لکم، یہ انہیں واضح کرتے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور تمہاری کتنی غلطیاں ایسی ہیں جن سے یہ درگزر کرتے ہیں. یہ ظرف ہے آقا دو عالم کا، یہ مرتبہ ہے اس عالی مرتبت کا، اور یہ فیض ہے، یہ عفو ہے، یہ کرم ہے اس ذات اقدس کا جسے اللہ نے اہل کتاب کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعفو عن کثیر، تمہاری بہت سی باتوں سے تو یہ ویسے ہی درگزر کر جاتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس یہ ہدایت کا نور آیا ہے، وکتاب مبین، اور یہ واضح کتاب ہم نے دی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کی راہوں کی طرف چلاتا ہے جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، بإذن ہی اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے جاتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف. یہ ہے ہمارے دعوے کے دلائل. یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ صرف قرآن ہی ہوتا اور حدیث کا کوئی ذخیرہ نہ ہوتا اور سیرت کی کوئی کتاب نہ ہوتی، تو اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے اور جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، بس کوئی اندھا ہی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، وگرنہ حقیقت میں کسی بھی منصف مزاج آدمی کے لیے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انصاف اور عدل اس کی طبیعت کا خاصہ ہے تو سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ نے انہیں بڑا روشن چراغ بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے دعوت کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ نے خود ان کی سیرت اپنی اس پاک کتاب میں بیان. یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کیوں مطلوب ہے. اگر سیرت غیر اہم ہوتی اور سیرت کا یہ مقام نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ باتیں ارشاد نہ فرماتے. یہ تو نمونے کے طور پر چند ایک آیات آپ نے سماعت فرمائی. قرآن پاک بھرا بڑا ہے اور بالکل مبالغے سے خالی ہے یہ بات کہ اس پاک کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس صفحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کی طرف اشارہ اور کسی پہلو کی صراحت نہ ہو. اسی وجہ سے وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جس جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، جس جماعت کو اللہ نے ان کے لیے منتخب فرمایا تھا اور جو اس سرزمین پر سب سے زیادہ پاک اور گناہوں سے محفوظ جماعت اور مخلوق تھی اللہ کی، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور اس سیرت سے انہیں اس ہستی کو پہچاننے کا موقع ملا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہستی کیا ہے، اور پھر جب دیکھنے کا موقع ملا تو محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی، وہ محبت اتنی شدت سے پیوست ہو گئی کہ اس محبت کے کیا کہیں، محبت زندگی کا سرمایہ ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ پاک جذبہ ہے، اور بڑے بڑے اللہ کے کرم میں ہیں وہ لوگ جنہیں اس محبت کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ایسی تھی، اس لیے جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اب پڑھے گا سنے گا اپنے دل میں اس محبت کو محسوس کرے گا، اور اب محسوس کرنے والے کرتے ہیں تو جو دیکھنے والے تھے اس سیرت طیبہ کو ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی، آپ اندازہ کیجئے، کربلا کے واقعے سے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت زین العابدین اور مدینہ منورہ میں تابعین رجوع کرتے تھے ان کی طرف، بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہ اللہ عزت ادب اور احترام میں بچھے جاتے تھے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے لیے، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب واپس آئے کربلا سے، کربلا میں اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ بیمار تھے، تو اس پہ نصور رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور زین العابدین رحمت اللہ نے انہیں بتایا کہ کربلا میں ان کے ساتھ ان کے والد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا پیش آیا، تو حضرت نصور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زین العابدین تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تو ہے نا، انہوں نے عرض کیا جی، فرمایا وہ مجھے دے دو، مجھے ڈر لگتا ہے بیٹے کہیں بھتیجے میرے کہیں یہ لوگ تم سے وہ تلوار بھی نہ چھین لیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھ سے تو اسی وقت چھینی جا سکتی ہے جب میری جان بھی اس پہ قربان ہو جائے، یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عورت حاضر ہوئی، مسند احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار لیا اور اس عورت کو پہنا دیا، وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش تھیں اس پہ کہ ساری زندگی کچھ ہو جائے مگر انہوں نے اس ہار کو اپنے گلے سے نہیں اتارا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے پاس والوں سے وصیت کی اور بولی اور کہنے لگی اس ہار کو میرے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پہنایا تھا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم سے جدا، یہ وہ محبتیں ہیں جنہوں نے دیکھا تھا وہ ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے، دیکھا ہے جنہوں نے سو دیوانہ ہے میرا، میں باعث آشفتگی ہے تب جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایسے ہی نہیں لوگوں نے ہوش کھو دیے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بخارا تشریف لائے، بخارا وہ حصہ جو پہلے روس میں تھا اور اب ریاست ہے، اور خچر پر سوار تھے اور سیاہ امامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا، لوگوں کو دکھاتے پھرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ وہ امامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مجھے پلا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زندگی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی، اور پیالہ ایک وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے پینے کی ہر جائز اور پاک چیز اس پیالے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی ہے، شربت بھی پلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، شہد بھی پلایا ہے، دودھ بھی پلایا ہے، اور اس پیالے کا پترا لوہے کا تھا،
آہستہ آہستہ وہ لوہا اپنی جگہ چھوڑنے لگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی بجائے سونا اس پہ لگا دیں، کیونکہ وہ چیز تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، آئے اور کہا انس ایسے نہ کرنا، سونا نہ لگانا، بس اس لوہے کو رہنے دو جیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز میں اتنا بھی تغیر ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت کا عروج ہے اور اپنی فنائیت ہے اس ہستی میں جو اللہ کی بھی محبوب تھی اور جو ان لوگوں کو بھی اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی. روزہ تبوک میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی پڑھانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میں ملنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور لوگوں نے سلام جب پھیرا اور دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے، تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے، گویا ایسے جیسے یہ گناہ ہو گیا، گویا استغفار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آگے کوئی کیسے چلا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا ٹھیک کیا تم نے، کوئی گناہ کی بات جانی نہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صف مسلح پر قدم رکھنا دشوار تھا، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ کس ہستی کا مسلح ہے اور یہاں نماز پڑھانے کی کیا معنی. اس محبت کو اب اس ہستی میں دیکھیے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سب میں سخت مزاج کے تھے، اور جن کی خلافت کے لیے جب مشورہ کیا گیا تو بڑے بڑے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ان کے مزاج میں سختی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہی فرماتے رہے کہ خلافت کی سختی عمر کو نرم کر دے گی. اس ہستی کی محبت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا اپنی خلافت کے دور میں، اور ایک آدمی دوسرے کو جگالیاں دے رہا تھا، تو اس کا نام لے لے کے اسے برا کہہ رہا تھا، اور وہ جو دوسرا آدمی تھا جس کو کہا جا رہا تھا برا، اس کا نام تھا محمد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا نام لے لے کے اس نے گالیاں دی، اور خبردار جو آئندہ تم نے اپنا یہ نام کسی کو بتایا یا رکھا تبدیل کرو، اور آئندہ سے اپنا نام عبد الرحمن رکھو. محبت نے گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کسی اور کا ہو اور اس پاک نام کو لے کے کوئی گالی دے. فرمایا خبردار جو آئندہ یہ نام رکھا، عبد الرحمن میں تمہارا نام رکھتا ہوں. اور پھر اس شخص کے قبیلے بنو طلحہ میں پیغام بھیجوایا سرکاری طور پر کہ جتنے آدمیوں کا نام محمد ہے سب کا نام تبدیل کرو. سات آدمی ملے، اور اس قبیلے کے سربراہ ان کا بھی نام محمد تھا. حضرت عمر رضی اللہ نے سب کے نام تبدیل کروا دیے، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میں تو قطعاً نہیں تبدیل کر سکتا، میرا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور پھر فرمایا بس یہاں آ کے بے بس ہو گیا ہوں. فرمایا تیرے متعلق مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، مگر میں اور کسی شخص کا نام بھی نہیں رہنے دوں گا، تم لڑتے ہو اور اس نام مبارک کو گالی پڑتی. محبت جب ہوتی ہے تو توارد بھی کبھی یکساں ہوتا ہے، جو محب کے دل میں آتا ہے وہ محبوب کے دل میں بھی آ جایا کرتا ہے. ٹرانسمیشن درست ہو اور دل کے تار درست ہوں اور ریسپشن صحیح ہو تو محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جو ایک کے دل میں آتا ہے وہ دوسرے کے دل میں بھی آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت طیبہ کو دیکھ کر اس محبت کا یہ عروج تھا کہ کئی چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں آیا وہ کسی اور کے جی میں بھی آیا. وہ ایسے تار دلوں کے ملے ہوئے تھے جو ظاہر کی آنکھوں سے نہ نظر آتے ہیں نہ اس وقت نظر آتے تھے. ہجرت کے بعد حفاظت کا مسئلہ تھا, ضروری تھا کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہرا دے, اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آج کی رات کوئی پہرا دیتا تو اچھا تھا. ترمذی میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہتھیاروں کی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون, میں عرض کیا سعد, آپ نے فرمایا سعد اس وقت, انہوں نے کہا میرے جی میں آیا کہ آپ کی حفاظت کی جائے پہرا دیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سعد کی بھی ایسے ہی حفاظت کر جیسے یہ میری حفاظت کے لیے آیا. کس چیز نے جا کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ وہ رات کے وقت میں ہتھیار سجا کر آ جائیں وجز محبت کے, اور کون پیغام رسان تھا؟ حضرت ربیعہ اسلمی طبقات ابن سعد میں آتا ہے, ان کا کام ہی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ساری رات در اقدس پر رہتے تھے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اعتراض کرتے ہیں ان پر, اللہ کے ان اچھے بندوں پر جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں, اور جب رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ان دروازوں پر رات گزار دیتے ہیں کہ تہجد میں کسی وقت مسجد نبوی کے دروازے کھلیں اور سب سے پہلے روزہ اقدس پر سلام پیش کرنے والے یہی ہیں. ایسے بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں گھر جا کے سو جانا چاہیے تھا, یہاں پڑے ہوئے ہیں, یہ عقل سے بعید باتیں ہیں. شاید انہیں معلوم نہیں کہ محبت کا یہ کوچا اس سے ماورا ہے جو عقل کی گرفت میں آئے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کا حال یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پڑے رہتے تھے کہ شاید رات کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور خدمت کے لیے کوئی حاضر نہ ہو تو مجھ سے کوئی بات ارشاد فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا کہ شادی کر لو, جوان ہو عمر ہے. ان کا نہیں, اللہ کے رسول یہ طے کر لیا ہے کہ ساری زندگی اسی در اقدس پہ خدمت کے لیے حاضر رہوں گا, شادی ہوئی تو پھر اور کاموں میں پڑ جاؤں گا. اصرار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہہ کے شادی کروائی ہے, ورنہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس در سے نہیں اٹھنا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. آپ اندازہ کیجئے ان چیزوں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط استعمال کر لی ہیں کبھی, ان سے کتنا تعلق تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے کدو لائے گئے اور یہ کدو کھیرے تریں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا ہے. ترمذی میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تریں پسند تھیں. تر ایک کھانے کی چیز ہے, جیسے کھیرا ہوتا ہے اس سے وہ بڑی ہوتی ہے لمبائی میں. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگتی تھی, کدو اچھے لگتے تھے. تو کدو لوکی پکی ہوئی جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کدو کو مخاطب فرمایا اور سبزی سے کہنے لگے کہ تم کتنی اچھی ہے اور تمہیں پتا ہے تم مجھے کیوں اتنی اچھی لگتی ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اچھی لگتی تھی. یہ محبت کا اظہار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد. یہ وہ چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں وہی چیز اس محبت میں آ گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر, اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی, بازار گئے اور کفن کے لیے کپڑا خرید کر لائے. پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے لیے چادریں منگا لی گئی ہیں. تجہیز و تکفین اور تدفین جب فراغت ہو گئی ان چیزوں سے تو عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی وہ کپڑا دیکھتے رہے, کسی نے کہا یہ رکھ لیں, تو کہنے لگے میں اس چیز کو اپنے گھر میں رکھنا پسند ہی نہیں کرتا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آ سکے. کا میرا خیال تھا کہ کفن شاید اس سے دیا جائے, مگر جب انہی کے کام نہیں آ سکی تو میں نے کیا کرنا, اسے بھیجا اور جو قیمت ملی اسے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ. یہ وہ ٹکڑا ہے کپڑے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں استعمال نہیں ہو سکا, لہذا وہ گھر پہ نہیں رکھا. یہ سیرت, یہ محبت, یہ اس ہستی کے ساتھ تعلق ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا. اگر سیرت کا کوئی فائدہ نہ ہو اور سیرت سے کوئی سبق حاصل نہ ہوتا ہو تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے رہے. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور میں نے دیکھا وہ سر جھکا کے رو رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں نے جو کنکریاں پڑی ہوئی تھیں انہیں تر کر دیا اور ٹپ ٹپ مسلسل آنسو گر رہے تھے. اور فرمایا جمعرات کا دن. تو میں بہت حیران و پریشان ہوا, میں نے کہا حضرت جمعرات کا دن کیا ہو گیا جمعرات کے دن کو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں, آج ہی کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا حتیٰ کہ وفات تک رہا. وہ دن یاد آ گیا اور اس دن پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رو دیے, کیونکہ دل میں جو یاد تھی, جو محبت تھی, جو تعلق تھا, اس کا تقاضا یہی تھا. آخری صحابی جن کا بصرہ میں انتقال ہوا ابو طفیل رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شدید محبت تھی, تعلق تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ علی کی وفات کے بعد اب کیا حال ہے. حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں ان کا جواب لکھا ہے کہ انہوں نے کہا معاویہ وہی حال ہے علی کے بغیر جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال ہو گیا تھا جب اس نے اپنے بچے کو نیل میں جب اس نے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا. آپ جانتے ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کو کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی؟ بلا شبہ علی رضی اللہ عنہ علم کا سمندر تھے, بلا شک و شبہ وہ علم کا پہاڑ تھے, اور بلا شک و شبہ علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے خلافت کو عزت ملی. خلافت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی عزت نہیں دی. اللہ نے جن لوگوں پر بارش برسائی تھی علم کی وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. جن ہستیوں کو خدا نے چنا تھا ان میں بڑا نمایاں اور واضح مقام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا. کیا اس وجہ سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کو ان سے محبت تھی؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے, اسی لیے ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے سامنے دیکھنے کو آخری زمانے میں بس یہ رہ گئے تھے, اس وجہ سے انہیں بھی ان سے بڑی محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے فرش پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے انہیں جگانا چاہا تو تشریف لائے, انہیں جگایا تو ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے دست مبارک سے جھاڑی اور بار بار فرما رہے تھے کہ کم جا بتراب, مٹی والے اٹھ کے بیٹھ جا, مٹی والے اٹھ جا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے والد کو جب کوئی کہتا تھا کہ ابو تراب مٹی والا تو بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں کہا تھا. یہ سب سیرت کے واقعات, یہ محبت اور یہ جذبہ اور یہ سب چیزیں یہ سکھاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری. تو جب تک سیرت کا علم نہیں ہوگا اور ان کی محبت دل میں نہیں آئے گی پھر کیسے پتا چلے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے؟ ان کے متعلق صرف یہی جان لینا کافی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمارے رہبر تھے، رہنما تھے، زندگی کی ایک ایک چیز میں وہ تلقین فرمانے والے تھے اور بتلانے والے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ جو اگلا جہان ہے اور آخرت ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بغیر کوئی شرح کار نہیں. وہاں کی نجات، وہاں اللہ کے غصے سے پناہ، اور وہاں اپنے گناہوں کی پرسش سے نجات، ان سب چیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کئی جگہ پہ آئی ہے. ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اس روایت کا. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم سے کہا، انا اولہم خروجا اذا بعث، لوگو جب تم قبروں سے اٹھو گے نا تو سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں. وانا قائدہم، اور لوگو جب اللہ کے حضور میں لوگ گروہ در گروہ حاضر کیے جائیں گے تو اللہ کے اچھے بندوں میں سب سے بڑا، سب سے ان کا بزرگ رہنما اور قائد وہ میں ہی ہوں. اور آپ نے فرمایا، انا خطیبہم اذا نصت، اور لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ جب ہر طرف خاموشی ہوگی اور کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ جا کے اللہ سے کچھ کہے، میں لوگوں کا خطیب ہوں گا، میں لوگوں کی طرف سے جا کے بات کروں گا. وہ انا شافعہم، اور لوگوں میں اس وقت شفاعت کروں گا اللہ کے ہاں جا کر جب سب کے سب روک دیے جائیں گے، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے اور کچھ راہ نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ وہ جہنم کا سوچنے لگے، انا مبشرہم، لوگوں میں ہوں جو آ کے بشارت دوں گا، اور تم جانتے ہو لواء الکرامہ، عزت کا تاج، عزت کا جھنڈا، و مفاتیح الجنہ، اور جنت کی چابیاں، یوم اذن بیدی، میرے ہاتھ پر رکھ دی جائیں. دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی مفر نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہو. اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا، مفاتیح الجنہ، جنت کی چابیاں، یوم اذن بیدی، میرے ہاتھوں پہ رکھ دی جائیں گی. وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور میں اپنے پروردگار کے ہاں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے، یطوف علیہ، اور میرے ارد گرد 1000 خادم میرے لیے کھڑے کیے جائیں گے، اتنے خوبصورت جیسے زمین سے موتی بکھیر دیے جائیں. ابن حبان نے روایت کی ہے کہ امام بحقی رحمت اللہ نے بھی دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن. ولا فخر، اور لوگوں یہ میں کوئی فخر کی راہ سے نہیں ٹھہرا، حقیقت یہی ہے. وانا اولو، اور میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جو قبر سے اٹھایا جاؤں گا، اور اس پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور لوگوں لواء الحمد، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں کوئی فخر نہیں کرتا. اور لوگوں جنت کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہوں گی، اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. اور آدم اور ان کے علاوہ من دون ہی من النبیین تحت لوائی یوم القیامہ، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ بھی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے آ کے تنا لیں گے. اور تمہیں معلوم ہے، 1000 نوکر میرے لیے اس دن ہوں گے، آگے پیچھے چاروں طرف گھوم رہے ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، ان کی عزت ہے. حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انتظار میں تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور ہمارے قریب آ کے بیٹھ گئے اور سنتے رہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست چن لیا. دوسرے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بولے, انہوں نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چنا, ان سے اللہ نے کلام فرمایا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا صحیح کہتے ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے چنا ہے, وہ اللہ نے انہیں اپنا کلمہ قرار دیا ہے. تو یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمے تو قدامہ کو, میں نے تمہاری بات سنی ہے, اور یہ جو تم تعجب کا اظہار کر رہے ہو نا کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, تو یہ واقعی ایسی بات ہے, انہوں نے اللہ ہی نے انہیں چنا ہے. وہ موسیٰ نجی اللہ, اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات دی تھی, وہ ہوا کذالک, بات تمہاری درست ہے, اور عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اس کی طرف سے روح پھونکی گئی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, کذالک یہ صحیح کہتے, اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے. اللہ میں تمہیں بتاؤں ایک اور بڑی بات, یاد رکھنا وانا حبیب اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں, ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا ان چیزوں پہ, عز اور انکساری گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر میں شامل کر دی گئی تھی. بار بار فرماتے ہیں کہ اتنی بڑے شرف اور عزت کے باوجود میں اس سے کوئی فخر نہیں کرتا, حقیقت اور عمل واقعہ یہی, اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قیامت کے دن حمد اللہ کی تعریف, اس کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور حضرت آدم علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور سارے لوگ اس کے نیچے ہوں گے, اور تمہیں معلوم ہے سب سے پہلے ہوں گا جو اللہ کے یہاں جا کر شفاعت کروں گا, اور میں سب سے پہلا ہوں گا قیامت کے دن جس کی شفاعت, جس کی بات سنی جائے گی, اور تمہیں معلوم ہے میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو جا کے جنت کے دروازے کو کٹکھٹاؤں گا, اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا, اور تم یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے ساتھ اہل ایمان میں سے جو غریب مسکین تھے میری امت کے, وہ میرے ساتھ جائیں گے, اور یہ بھی دیکھو انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ عز و جل, اور اللہ کے ہاں جتنی مخلوق اس کی گزری ہے تمام اولین اور آخرین, پہلے اور پچھلے, ان سب سے زیادہ عزت والا اللہ کیا میں ہی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. پھر ان کی سیرت سے کیسے آدمی جاہل رہ سکتا ہے, ان کے عالی مقام کا اندازہ ہو تو ایمان سینے میں محفوظ ہو, تو جی چاہتا ہے کہ ایک ایک جز ان کی زندگی کا علم میں آئے, اور ایک ایک سنت کا ان کی اتباع کیا جائے. ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے, کثرت سے درود شریف کو پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن کس کو نہیں چاہیے, اور آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے, اکثر ہم علیہ صلاح, جو مجھ سے سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے. ان دونوں روایات میں کچھ تضاد نہیں ہے, ظاہر ہے کہ جو شخص بھی متقی ہوگا وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہی ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کتنے اچھے الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں میرے لیے درود پڑھا کرو کہ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو, ہماری طرف سے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی سے اچھی, بہتر سے بہتر وہ جزا دے اللہ جس کا تو اہل ہے. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے, ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ پروردگار بہتر سے بہتر جزا, بہتر سے بہتر ثواب, بہتر سے بہتر انعام جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ہوں, اے خدایا ہماری طرف سے وہ ان کی خدمت میں پیش کر. اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ جس کا تو اہل ہے پروردگار, ایسی رحمتیں اپنی ذات اقدس, اپنی شان عالی کے مطابق ان پر نازل فرما. حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, حدیث کی ہر کتاب میں ان کا نام مل جائے گا. اپنے زمانے کے حدیث میں امیر المومنین کہلاتے تھے. ان کی وفات پہ کسی نے انہیں خواب میں دیکھا. اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. خواب میں کسی نے دیکھا, فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کے شاگرد نے تعجب سے پوچھا کہ وہ ذرا حضرت یہ کیسے مقام ملا, فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے 1,000,000 احادیث لکھی ہیں اپنے ہاتھ سے, اور 1,000,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور درود لکھا ہے. اللہ نے اس کو قبول کیا اور کہا ہمارے فرشتوں کے ساتھ مل جا, ہماری عبادت کر. عبد الرحیم بن عبد الرحمن ایک محدث تھے, گر پڑے اور ہاتھ پہ چوٹ آ گئی, غالباً ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی غالباً. ان کی سوانح میں آتا ہے کہ درد کی شدت تھی, کچھ مرم پٹی کی گئی, افاقہ ہوا تو لیٹے آنکھ لگ گئی. تو اٹھے تو وہ بہت خوش تھے. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے چاہا کہ اپنی اس دکھ کی, اس درد کی شکایت ان سے کروں, اور میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے رسول, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کاٹ دی اور آپ نے فرمایا تو اس کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے, اس کثرت سے درود شریف کو پڑھتا ہے, کہ میں تو آج گھبرا گیا کہ کیا ہوا, ابھی تک اس نے یاد نہیں کیا. فرمایا تیری کثرت سلام نے مجھے تشویش میں ڈال دیا کہ کیا ہو گیا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ان کی وفات کے بعد. یا عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی. وہ کہتے تھے کہ اب میرے ہاتھ میں کوئی درد باقی نہیں رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ہاتھ ٹھیک ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا اور وہ جنت میں گھوم رہے تھے اور ہر طرف انوار اور تجلیات. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے دیکھنے والے سے کہا کاش تم جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میں درود شریف پڑھا کرتا تھا اس نے احمد کے لیے یہاں نور ہی نور ہر طرف بکھیر دیا ہے, نور ہی نور پیدا کر دیا. اس لیے جب کوئی آدمی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا, سیرت کو سنے گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی, تو لازمی سی بات ہے کہ اسے سنت کا اتباع نصیب ہوگا. لازمی سی بات ہے کہ قیامت میں اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس لیے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کی جائے.